السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 30. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون. یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. یداہئون قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. اب یہاں پر بات کا رخ دراصل اہل کتاب سے کر دیا گیا ہے. جیسے کہ پیچھے بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب بھی جب تک ایمان نہ لے آئیں تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کو بھی کافروں اور مشرک میں شمار کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بظاہر تو زبان سے وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان کی بات کرتے تھے، لیکن اب اس کی وجہ بتا دی گئی کہ کیوں ان کو مسلمان نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے انسانوں کو بھی شریک کر لیا تھا. جیسے کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کو اولاد قرار دینے والے جو فرقے تھے، یعنی نصارہ نے مسیح کو اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو، ان لوگوں نے دراصل اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. اور یہ کہاں سے متاثر ہوئے تھے؟ یہ دراصل پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے فلسفے سے متاثر ہو کر انہوں نے ایسے گمراہ کن عقائد اختیار کر لیے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی تین خداؤں کا ایک خدا ہونے کا جو عقیدہ ہے، تو یہ بھی کیا تھا؟ پہلے جو اس وقت کے یونانی قومیں تھیں یا ہندی یا مصری تہذیبیں تھیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی، بیٹے، بیٹیاں، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے ایک طرح سے نعوذ باللہ پوری نسل چلا دی دیوی دیوتاؤں کی، اور ایک پوری دیو مالا تیار کر دی. اس کے اثرات یہاں پر بھی پائے جاتے تھے. تو انہی کی طرف ذکر کیا گیا ہے. عزیر علیہ السلام، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا. جب بخت نصر نے فلسطین پر حملے کیے تو اس نے کئی لوگوں کو قیدی بنا لیا. یہ بھی ساتھ میں جب قیدی بنائے گئے اور ان کو بھی وہاں جیل میں رکھا گیا، بچے ہی تھے. جب ان کی کتاب تورات جلا دی گئی یا ختم کر دی گئی، تو انہوں نے اپنے حافظ سے اس کو دوبارہ یاد کر کے لکھا. 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر انہوں نے تورات کی تجدید بھی کی. اور ایک روایت کے مطابق سورہ بقرہ میں جو ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ جب بستی پر سے وہ گزرے اور انہوں نے سوچا کہ یہ بستی بھلا کیسے آباد ہوگی، اور وہ اسی کا ذکر تھا اصل میں کہ ان لوگوں نے جو بستیوں کو تاراج کیا تھا، ختم کر دیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ بھلا اب یہاں پر ان بستیوں کو جو غیر آباد کر دیا گیا ہے، یہ بستی کیسے دوبارہ جی اٹھے گی، یہ کیسے یہاں پر آبادی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں موت دے دی 100 سال. پھر ان سے پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ بس تھوڑی دیر یا دن کا بھی تھوڑا حصہ، جبکہ وہ 100 سال تک اس حالت میں رہے. اور پھر وہاں پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے آبادی پیدا کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ دوبارہ انسان کو زندہ اٹھایا جائے گا. تو یہ قومیں دراصل دوسری قوموں کے گمراہ فلسفوں سے خود بھی بدعقیدگی کا شکار ہو گئی تھی. یونانی فلسفے کا ان پر بہت زیادہ اثر تھا، اور یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر ہی یا رومی فلسفے سے متاثر ہو کر یا ایران سے انہوں نے اپنے دین میں بھی بہت ساری گمراہیاں پیدا کر لی تھیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے. اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو دراصل ان کی منہ کی باتیں ہیں اور یداہعون یہ دراصل دوسرے قوموں کی دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا ہے. یعنی ہم نے جب یہ دین ان کو دیا تھا تو تب اس میں یہ بات نہیں تھی, بلکہ وہ اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ریس کرتے ہیں, وہ ہم آہنگی کرتے ہیں. دعاد ہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے یداہعون, کسی کا شکل یا عادت و اطوار میں کسی سے مشابہ ہونا, ایک جیسا ہونا. تو انہوں نے تو دراصل یہ یونانی اور مصری قوم کو یا رومی قوموں سے یہ سارے عقیدے لیے ہیں اور انہوں نے بھی شرک کرنے کی اپنے یہاں پر اپنے دین میں ابتدا کر لی. تو ان کی جیسا بننا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے شرک کی ابتدا کی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بغیر کسی ملاوٹ کے خالص دین ان کے پاس بھیجا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, سورہ آل عمران میں بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی, عدی بن حاتم جو کہ پہلے عیسائی تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہی سوالات کیے اور یہ اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کب اپنے علماء کو اپنا رب بنایا ہے؟ تو یہ بات قرآن میں, یہ کیسا ہم پر الزام لگایا گیا ہے؟ اسی کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا, میری گردن میں سونے کی صلیب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدی اس بت کو پرے پھینک دو. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے سنا, اتخذوا احبارہم, یہی والی آیت. پھر آپ نے فرمایا, وہ لوگ ان مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن جب یہ مولوی اور درویش کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو وہ حلال جان لیتے, اور جب حرام کہہ دیتے تو حرام سمجھ لیتے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ اور ایک اس طرح سے بھی کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ہم اپنے علماء اور درویشوں کو جو ہم کو خدا بنا لینے کا جو الزام ہم پر عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے, جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام فرما دیتے ہیں یا حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو, اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا, ہاں یہ تو ضرور ہے, ہم کرتے ہیں ایسا. فرمایا, بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی سند کے بغیر جو لوگ خود سے جائز و ناجائز کا اپنے ذمے لے لیں کام یا خود حدود مقرر کریں, تو دراصل وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر لے جانا چاہتے ہیں اور خود شریعت سازی کرتے ہیں یا شریعت کے قانون خود بناتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہوا کہ ان کو خدا بنا لینا ہوا یا وہ خود خدا بن بیٹھتے ہیں. تو یہ دونوں الزام, یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا, یہ دراصل ثبوت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں. یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, صرف زبان سے کہتے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, یہ لوگ آخرت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں, عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو یا ان درویشوں کو رب بنا لیا تھا, اور اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں, احبارہم و رہبانہم, ٹھیک ہے. تو احبار اور رہبان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. احبار دراصل حبر کی جمع ہے. یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. خوبصورت اور منقش کپڑے کو صوب و محبر کہا جاتا ہے, اور یہاں پر اس سے مراد دراصل علماء یہود ہیں. اسی طرح سے رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبہ سے نکلا ہے, اور اس سے مراد علماء نصارہ ہیں بعض کے نزدیک یہ صوفیاء نصارہ ہیں۔ اس لفظ کے لیے، روحبان کے لیے، دراصل ایک اور لفظ ان کے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ قصصین کا لفظ ہے۔ تو یہ دونوں ایک تو اللہ کے کلام میں تحریف اور تبدیلی کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے، اور دوسرے ان لوگوں سے مال اینٹتے تھے جو کہ حرام اور باطل طریقہ تھا۔ تو اسی کا ذکر آگے کی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ احبار اور روحبان کا کام کیا تھا۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب یا پھر حلال اور حرام کا پورا ان کو سونپ دیا تھا معاملہ۔ تو یہی حق اگر، یعنی حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے بڑی وارننگ ہے دراصل، کہ جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو حلال اور حرام کا منصب سونپ رکھا ہے اور اپنے اولیاء اللہ یا اپنے پیر مرشد کے سامنے وہ قرآن اور حدیث کو بے بنیاد سمجھتے ہیں یا اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات وہ لوگ نصوص قرآنی کو یا حدیث کی نصوص کو بھی نہیں مانتے اور اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہماری بات مانو یہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ تو کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے یا کسی اور کو یہ اختیار سونپا ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ ہمارے یہاں پر کیا سچویشن ہے یا آج ہمارے یہاں کیا حالات ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے امام یا ہمارے لوگ یا ہمارے رہنما نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اگر ہمارے سامنے حدیث بھی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اس بات کو، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا انداز بیان یہاں پر کیسا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے، کس طرح سے تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ اپنے علماء کو یا درویشوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہوں اور ہم نے بھی یہ سارے اختیارات بعض اوقات علماء کو سونپ دیے ہوں۔ آپ دیکھیں عالم دین کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے علم پھیلتا ہے اور لوگوں کو آگہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم غلو کر جائیں اور زیادتی کر جائیں تو یہی چیز نقصان کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ چیک کریں کہ جو بھی آپ کو دین پڑھا رہا ہو یا جس کو آپ نے لیڈر یا رہنما بنایا ہے، آپ نے جس کو، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہے؟ اگر وہ اللہ سے جوڑنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہلی نمبر پر اہمیت دی جاتی ہے اور وہ آپ کو اپنے آپ سے نہیں جوڑتا کہ میری بات مانو، میری بندگی کرو، میرا کہنا مانو، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو ہمارے مجلس میں نہ آیا کرو، تو پھر صاف سمجھ جائیے کہ پھر یہ چیز دراصل یہ وہی چیز ہے جو کہ یہود و نصارہ میں عام تھی، کہ انہوں نے جس طرح سے علماء کو اپنا رہبان اور احبار کو سب کچھ سونپ رکھا تھا، حلال اور حرام کے سارے اختیارات۔ اسی طرح سے فتوے ایسے لوگوں سے نہ پوچھیں جو اپنے ذاتی فائدوں کی خاطر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں یا اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ انہیں صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے حلالہ کو جائز نہیں قرار دیا۔ اس پر اقبال کیلانی کی بہت اچھی کتاب ہے، نکاح کے مسائل یا طلاق کے مسائل، اگر موقع ملے تو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کتنی عام ہے یہ بات۔ اسی طرح سے سود کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، چاہے وہ اس طرح سے لیا جائے یا اس طرح سے لیا جائے، لیکن ہمارے یہاں پر فتوی دیے جاتے ہیں کہ اچھا نہیں، یہ والا سود جائز ہے اور وہ والا سود جائز ہے، یا دارالکفر میں سود جائز ہے۔ نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دی، حرام قرار دے دی، کسی انسان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، احبار کو اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو یہ اختیار کسی کو بھی سونپا نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہوں گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بس یہ کہہ دیا تھا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہ اب شہد میں کبھی نہیں استعمال کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورت نازل فرمائی، سورت تحریم میں، کہ اے نبی، آپ نے وہ چیز اپنے لیے کیوں حرام کر لی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز کر رکھی تھی؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ فوراً آپ دیکھیں تنبیہ۔ تو جب اللہ کے رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور سے خود اپنے لیے جو چیز چاہیں جائز کریں یا ناجائز کریں، تو بھلا پھر اس کے بعد کون رہتا ہے؟ کسی کو کیا اجازت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کی گئی چیزوں کو وہ حرام کر دے؟ تو یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، کسی کو بھی نہیں۔ تو یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ صف میں بھی آیا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ یریدون ان یطفئوا، یہ چاہتے ہیں، یہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بی افواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے، وہ یاب اللہ، لیکن اللہ تعالی ان سب چیزوں سے انکاری ہے، چاہے وہ کتنا بھی کچھ کر لیں، پھونک سے بجھانا چاہیں، لیکن اللہ تعالی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی تو اس کو بڑھا کر رہے گا اور اس کو پھیلا کر رہے گا کہ ان یتم نورہ، کہ پورا کر دے، تمام کر دے، اتمام کر دے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی اللہ تعالی نے جو دین بھیجا ہے، تو یہ دین کو چاروں طرف سے کوششیں چل رہی ہیں، یہود و نصارہ بھی چاہتے ہیں، مشرکین عرب بھی چاہتے ہیں، اور دوسری اقوام بھی اس دین کو بجھانا چاہتی ہیں، اس دین کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، یہ اس دین حق کے پیچھے پڑی ہے، اور اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنی افواہوں سے، اپنی چالوں سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بجھا دیں، ختم کر دیں دین کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا، یہ کمپلیٹ ہو کر رہے گی روشنی، اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل کر رہے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا، کچھ ہی عرصے میں عرب تو کیا بلکہ مسلمانوں نے 2/3 ورلڈ کو دین اسلام پہنچا دیا، یعنی وہاں پر فتوحات بھی حاصل کی، اور آذربائیجان تک، یہاں تک ہنگری تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور سینٹرل یورپ تک اسلام پہنچ چکا تھا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی خاطر، جو اللہ کے بندے ہیں، جب وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جب جہاد کی روح ان کے اندر زندہ ہوتی ہے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو سورۃ توبہ میں اسی جہاد کی روح کو زندہ کیا گیا ہے، اسی جہاد کی روح پر زور دیا گیا ہے کہ دین کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی بات آتی ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہوگا جو چوٹی کا جہاد ہے، لیکن شروعات پہلے کہاں سے کرنی ہے؟ آپ کو پہلے چھوٹے پیمانے سے شروع کرنا ہوگا، آپ کو چھوٹے لیول سے شروعات کرنی ہوگی، جد و جہد کا آپ آغاز کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اختتام تک بھی پہنچائے گا، اس کو مکمل بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تو اس کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو جیسے آتا ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج بھی کتنی یلغار ہے نا، اس وقت تو باقاعدہ جنگ کے ساتھ وہ لوگ تیار تھے، آج تو جنگ بھی ہے ساتھ میں مسلمانوں کو، یعنی مسلمانوں کو ہر محاذ پہ لڑنا پڑ رہا ہے، لیکن مسلمان گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ میڈیا سے، کلچر سے، ہر طرح سے، برانڈز کے ذریعے سے، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں سے وہ اسلام کو ختم کرنا نہ چاہیں، یا اسلام کو بدنام کرنا نہ چاہیں، یا اسلام کو پیچھے ڈالنا نہ چاہیں، اور اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اسلام دین حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا ہے، تو یہ دین ختم تو نہیں ہونے والا، ہاں اس کے لیے جو بھی اپنے خدمات پیش کریں گے ان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی، وہ لکھ لی جائے گی۔ تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ آپ کا اور میرا اس میں کتنا حصہ ہے، ہم لوگ کس طرح سے اس دین کو بلند کرنے کے لیے یا اس دین کی تکمیل کے لیے یا اس دین کی تکمیل میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب آج ہمارے دین کو ہماری ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا کہ کس نے اس کے دین کے لیے کوشش کی تھی، کون اس کے لیے آگے بڑھا تھا، کس نے کیا قربانیاں پیش کی، اپنا کتنا وقت لگایا۔ تو یہ لوگ تو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ اب یہاں پر دراصل آپ کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے، اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف اسلام کی بالادستی ہو۔ تو پیچھے ہم نے اللہ کا نور پڑھا کہ وہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نور سے مراد بھی دراصل کیا تھا، دین اسلام ہی تھا۔ یعنی اللہ کے نور سے مراد آفتاب ہدایت، یہ کتاب و سنت کی روشنی ہے، جس طرح سورج کی روشنی کو پھونکوں سے بجھایا جانا ناممکنات میں سے ہے، تو اسی طرح سے اسلام کو ختم کرنا، کافر اس کے لیے کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی بھی بڑی دشمنی پر اتر آئیں یا اعتراضات کریں یا اللہ تعالی کی آیات میں شک و شبہ پیدا کریں یا اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائیں یا دین اسلام کی راہ سے لوگوں کو روکیں، جو بھی وہ کوششیں کرتے ہیں یا جو بھی سازشیں کرتے ہیں، ان کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، سب کی سب رائے گا جائیں گی، کیونکہ مسلمانوں کی ترقی یا اسلام کی ترقی دراصل کفر کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور مسلمانوں کی ہر ترقی کے ہر قدم پر وہ لوگ جل بھن کر رہ جاتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، تو جس طرح سے سورج کو پھونک مار کر بجھانا ناممکن ہے، اسی طرح سے دین اسلام کو بھی کسی بھی سازشوں سے ختم کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ پھر آپ کی اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، اور اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کو بھیجا کس لیے گیا ہے، کہ بس صرف دنیا کو مسلمان بنا کر ختم کر دینا ہے، کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ جو دین بھیجا گیا ہے، اور دین کا مطلب ہے نظام حائے زندگی، یعنی دین کو ہم بہت ہی غلط معنوں میں لیتے ہیں، تو دین کے اصل معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، راستہ، یعنی وہ سارا طریقہ جو ایک مسلمان یا اور دوسرے سارے لوگوں کو جس طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ تو عقل کے لحاظ سے دلیل اور حجت قائم ہو جائے، مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو جائے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں یہودیت ایک دین تھا، یا عیسائیت، یا مجوسیت، پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو منافق تھے، اسی طرح سے صابئی بھی تھے اس وقت، مشرکین بھی تھے، سب کے عقیدے الگ الگ تھے، اور انہی کی عقیدے کی مناسبت سے ان کا پورا نظام زندگی ترتیب پاتا تھا، یعنی ان کے نظام زندگی الگ الگ تھا۔ تو اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد دراصل یہ ہے کہ تمام باطل ادیان ختم ہو جائیں، ہر قسم کی جو نظام زندگی ہے، جو رسم و رواج ہے، سب کچھ ختم ہو جائے اور اسلام کی برتری اور بالادستی قائم ہو جائے۔ اور الحمدللہ عقل اور دلیل کے لحاظ سے تو یہ آج بھی قائم ہے، یہ بالادستی، یہ برتری۔ آپ خود دیکھ لیں، عرب کے علاوہ باہر جو ادیان ہیں، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھزم ہے، جمہوریت، اشتراکیت، تو دیکھا جائے تو یہ سب کھوکھلے مذہب ہیں۔ خود ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم خود اس بات کو ماننا نہیں چاہتے جو ہمارے مذہب میں باتیں ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ عیسائی جب ریورٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ کس طرح سے اپنے بیانات دیتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے کہ جب ہم نے عیسائیت کا مطالعہ کیا تو ہم تو اس الجھن میں اس طرح سے کھوئے کہ ہم کو وہ اور مزید الجھتے گئے کہ تین خداؤں کا ایک، ایک کا تین، تین میں کا ایک، تو وہ ایسی کہتے ہیں کہ بھول بھلیاں ہیں کہ اس سے انسان نکل ہی نہیں سکتا ہے، نہ اس کو صحیح سکون مل سکتا ہے۔ تو پرفیکشن وہ کہتے ہیں کہ ہم کو صرف اسلام میں ملا. تو یہ تو دلیل سے ثابت ہے. اور آج بھی آج کے دور میں اگر یہ لوگ اپنے ادیان کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے علماء کا کام ہے، جو مسلمانوں کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو باصلاحیت لوگ ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے دلائل سے سامنے والے کو بات سمجھائیں کہ اور اس کو ثابت کر دیں کہ اسلام ہی صحیح دین ہے، یہی صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسلام کی نظریاتی برتری ثابت کی جائے ہر طرح سے، سیاسی برتری. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کئی سالوں تک غالب رکھا، کئی صدیاں مسلمانوں نے حکومت کی. اور جس وقت کہتے ہیں نا کہ یورپ ڈارک ایج میں تھا، جس وقت وہاں پر صرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور ترقی کی ساری راہیں مسدود تھیں، اس وقت اسلامی دنیا میں ایک طرح سے ایک نور پھیلا ہوا تھا کہ اسلام نے کس طرح سے آپ دیکھیں بیلنس قائم کیا کہ دین ایک طرف سے لیا گیا اور ایک طرف سے دنیاوی ساری ریسرچ. دین کو ساتھ ملا کر جب ان لوگوں نے ریسرچ کا کام کیا تو مسلمانوں نے جو ترقی کی اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. بہترین شہر، نئے نئے شہر آباد کیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نئے نئے شہر بہت آباد ہوئے اور پھر انہی شہروں کو ترقی دی گئی. مسلمانوں نے اتنا بہترین سسٹم نکالا کہ جو ڈرینیج کا پانی ہے وہ کیسے جائے گا، عمارتیں کیسی بنائی جائیں گی، خوبصورت مسجدیں تعمیر کی گئیں. اور اس وقت یورپ دراصل گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، ان کے یہاں پر نہانے کا، غسل کا کوئی تصور نہیں تھا. ہر گھروں کے آگے ایک گڑھا بنا دیا جاتا، گندگی کے جوہر ہوتے ان کے سامنے، اور اسی میں سارا گندا پانی جاتا تھا، وہیں وہ رہتے تھے. سال سال بھر تک، چھ چھ مہینے تک وہ نہاتے نہیں تھے، نہ لباس تبدیل کرتے تھے. جو جتنا زیادہ گندا رہے گا وہ اتنا نیک سمجھا جاتا تھا ان کے یہاں پر، جس کی وجہ سے گلیوں میں کہا جاتا ہے کہ اتنی اسمیل ہوتی تھی کہ وہاں کھڑے رہنا مشکل تھا. کہیں سڑکیں نہیں تھیں، چلنے پھرنے کا صحیح سے انتظام نہیں تھا کیونکہ سڑکیں ہی نہیں تھیں، اور ہر گھروں کے سامنے گڑھے تھے، گندگی کے جوہر تھے. تو کیسے انسان باہر نکلتا چلتا، بدبو اتنی زیادہ، کوئی روشنی کا انتظام نہیں. اگر کوئی ترقی کی بات کرتا، کوئی صفائی کی بات کرتا، تو اس کو سرے عام قتل کر دیا جاتا تھا کہ تم نے یہ کیسی بے دینی کی بات کی، تو مسلمانوں سے متاثر ہو رہے ہو. جب اسلام اسپین میں پہنچا، اسپین اور آس پاس کے علاقے میں، تو یہ یوروپین لوگوں نے جب دیکھا مسلمانوں کو، تو یہ لوگ دیکھنے آتے تھے مسلمانوں کو کہ کیسے مسلمان رہتے ہیں، کیا ان کی ترقی کا راز ہے. تو مسلمانوں نے دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلی، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ کامیاب اور بامراد ٹھہرے. کہ مسلمانوں کے اس وقت کی جو فیکٹریز ہوا کرتی تھیں یا ان کے جو کارخانے تھے، وہاں جو ریشم بنتا، کہا جاتا ہے کہ وہ ریشم دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے لیے جاتا تھا. زیتون کے اتنے کارخانے اور اتنی ایسی فیکٹریاں تھیں، یہ ایسی جو چیزیں جہاں سے تیل نکلتا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ جو گنے نہیں جاتے تھے، اتنی کثرت سے زیتون کا تیل نکالا جاتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ جب قرآن اور سنت کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہم لوگ جامد نہیں ہوں گے، جامد تقلید سے ہم بچیں گے، اور وقت اور حالت کے لحاظ سے کرنا پڑتا ہے. آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کو اگر ہم نے استعمال نہیں کیا تو یقین جانیے کہ پھر ابھی بھی ہم خواب غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی میں پڑے رہیں گے. ہم کو اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہوگا، آپس کے مذہبی اور مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے ذہن کو ہم کو وسعت دینی ہوگی، ہماری سوچ کو وسعت دینی ہوگی، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہوگا. کب تک ہم آپس میں ایک دوسرے پر فکرے کستے رہیں گے، الزامات دیتے رہیں گے ایک دوسرے کو کہ فلاں مسلک صحیح ہے، فلاں مسلک غلط ہے، وہ فقہی ہیں، وہ شافعی ہیں. آپ کو پتا ہے نا، وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، وہ کہانی اس لیے بہت اچھی لگتی ہے، بندر کا انصاف. دو بلیاں جھگڑتی ہوئی بندر کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ بندر بھائی ہمارا فیصلہ کر دیجیے، یہ روٹی ہم کو ملی، اب یہ کہتی ہے کہ روٹی پوری میں لے لوں گی، آپ اس کو آدھی آدھی کر دیجیے. اور بندر کیا کرتا ہے کہ پہلے ایک ٹکڑا الگ توڑتا ہے جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا چھوٹا ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ تو غلط تقسیم ہو گئی، ایسا کرو یہ جو بڑا ٹکڑا ہے اس کا اور میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ اس کے برابر کر دوں. پھر وہ جو بچا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے خود کھا لیتا ہے. پھر کہتا ہے ارے یہ تو زیادہ روٹی کٹ گئی، اب دوسری والی روٹی کو لیتا ہے، کہتا ہے اس میں اب زیادہ ہو گئی، اس کو کاٹ دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ دونوں برابر ہو جائے. پھر اس کو بھی زیادہ کاٹ لیتا ہے، وہ بھی کھا لیتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے، تقسیم کرتے کرتے، پوری روٹی خود ہی ہضم کر جاتا ہے، اور وہ بلیاں آپس میں ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ جاتی ہیں. بات یہی سمجھ میں آئی کہ آپس کے تعلقات کی خرابی کا فائدہ، آپس کے اختلافات کا فائدہ، دشمن اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے، یا دشمن اس فائدے سے اپنا کام نکلوا لیتا ہے. تو آج ہمارے آپسی اختلافات ہی کی وجہ سے آج دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم کو ایک جگہ سوچ کر، ایک جگہ بیٹھ کر ہم کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جب تک ہمارا آپس کا مسئلہ کی جو اختلاف ہے وہ ختم نہیں ہوگا، یقین جانیے یہی چیز ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی رہے گی۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ تو ایک مسلمان کو صرف یہی کوشش نہیں کرنی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرے، بلکہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کو دلیل سے، حجت سے ثابت کرنا ہے کہ اصل دین، اصل راستہ، اصل ہدایت، اصل حق دراصل صرف اور صرف اسلام ہے، یا کسی کی بھی جو بھلائی پوشیدہ ہے یا عافیت پوشیدہ ہے تو وہ صرف اسلام کے سائے تلے آ کر ہی اس کو مل سکتی ہے، وہ عافیت کہیں اور نہیں مل سکتی۔ دوسرے جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، سب شیطان کی طرف لے جانے والے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ صرف اور صرف اسلام کے راستے پر چل کر وہ ہدایت سے سرفراز ہو سکتا ہے یا کامیاب اور بامراد ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو جو اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ دین حق لے کر بھیجا، اسی دین حق کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو کیا طریقے ہوں گے؟ آپ لکھیے اور سوچئے، آپ کو ہوم ورک ہے یہ کہ وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ میں یہ بات ثابت کر دوں کہ اسلام ہی دین حق ہے، چاہے ولو کرے ہل مشرکون، یہ مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ تو جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے آپ بتائیے، جو ان کا کھوکھلا پن ہے آپ کو بتائیے۔ تو آج تو ہم الٹا ہم انہیں کے پیچھے پڑ گئے نا، الٹا ہم تو، ہم کو ہمارے دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم کو دوسروں کا دین اچھا لگتا ہے۔ آج ہم خود اہل کتاب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق ہم اپنا دین سیٹ کرتے ہیں، یہ دین کے اپنے جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں اس کو ہم ان کے مطابق سیٹ کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہم کو اللہ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو جو ہدایت اور دین حق دے کر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا، تو یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے، یہود و نصارہ اور مشرقین یہ چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں کہ اپنی سازشوں سے، اپنے جھوٹ سے اس دین کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ اور بھلا ایسے ہو سکتا ہے کبھی کہ ان کے مٹانے سے یہ مٹ جائے گا یا ان کے بجھا دینے سے یہ بجھ جائے گا؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالی نے جو اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، اس کو مٹانا بھی کسی بھی طرح پاسبل نہیں ہے، اور یہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا، چاہے کافروں کو، مشرکوں کو یہ چیز پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ تو پیچھے کافرون کا ذکر تھا کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر بتایا گیا کہ یہ مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ تو کافر بھی دراصل دین کی حقانیت کو چھپانا چاہتے ہیں نا، کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپانا، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اسی لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، یعنی غلے کو زمین میں چھپاتا ہے، دانے کو۔ تو یہ کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں، یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور انات چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو بھی کافر کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ دلائل اور براہین ہم سامنے لائیں جس سے اسلام کو غلبہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات تو یہی ہے نا کہ جب ہم خود مسلمانوں نے اپنے دین پر عمل نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا، تو پھر بھلا کیسے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے؟ آج تو اسلام ہمارے ہی ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کی وجہ سے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ مسلمان اللہ والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون